الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب الهي ابي القاسم
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله العظم ولعنه الله على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم اجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
أعزائي المحترم عزاداران سید شہداء اسی منبر سے محرم کا آغاز ہوا اور اب ایام جو ایسے ہیں آخری ایام چل رہے ہیں عزیزان محترم ہر سال ماہ محرم آتا ہے اور چلا جاتا ہے ہر ایک کا اپنا نصیب ہوتا ہے جو اس عزا سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اس میں شرکت کر لیتا ہے پھر نہیں پتا کہ اگلے سال کون ہوتا ہے کون نہیں ہوتا اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ہم کسی بھی طرح سے ہم اس جس انداز سے بھی ہم دیکھیں تو میں ہر قسم سے ان کے زندگی سے درس ملتے ہیں کردار مومن اور مقام اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو ہے لہذا وہ آیت جو میں شروع اشرے سے سرنام کلام بنا رہا ہوں یہ آیت ہمیں ایک درس دے رہی ہے ایک ہمیں سبق سنا رہی ہے کہ یہ آیت نے کب اتری ہے کس ماحول میں اتری ہے کس بیک گراؤنڈ میں اتری ہے پیغمبر اسلام جب تشریف لے کر آتے ہیں اور چادر لے کر لیٹ جاتے ہیں یہ آیت اس وقت نہیں اتری یہ آیت اس وقت نہیں اتری جب امام حسن آتے ہیں امام مسلم آتے ہیں مولا کائنات آتے ہیں یہ کے بعد دیگر آئمہ آتے چلے جا رہے ہیں معصومین جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ آیت نازل نہیں ہوتی لیکن ایک مرتبہ جب صدیق طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلی
اللہ علیہ
وسلم چادر تطہیر کے نیچے آتی ہیں تو جب مرکز تطہیر پہنچ جاتی ہیں تو خدا طہارت کا اعلان کرتا ہے جب مرکز عصمت پہنچ جاتی ہیں خدا ان کی عصمت کا اعلان کرتا ہے لیکن اس میں جناب سیدہ کے آنے سے یہ پتہ چل گیا کہ خدا وند متعال انسان کے اجتماع کو پسند کرتا ہے یعنی جب تک یہ پنجتن علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے خدا نے ان کی طہارت کا اعلان نہیں کیا جب یہ نور ایک جگہ جمع ہو گیا تو خدا نے کہا میں اجتماع کو پسند کرتا ہوں میں جمع ہونے کو پسند کرتا ہوں میں ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہوں میں ملنے کو پسند کرتا ہوں میں دوستی کو پسند کرتا ہوں میں محبت کو پسند کرتا ہوں میں قربت کو پسند کرتا ہوں اس لیے کہ یہ تمام ہستیاں بزرگ ہیں ان کا ہر عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے جمع ہونے پہ آیت نازل کر کے بتایا جب مومنین جمع ہو جاتے تب بھی میں رحمت نازل کرتا ہوں تب بھی میں ملائکہ کو نازل کرتا ہوں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تب بھی میں ملائکہ کو نازل کرتا ہوں تو دین کا جو مزاج ہے دین کا شریعت کا جو مزاج ہے وہ انفرادی سے زیادہ اجتماعیت کی طرف ہے وہ زیادہ چاہتا ہے کہ تم اکیلے زندگی نہ گزارو انسان بغیر شادی کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن شریعت اسے پسند نہیں کرتی شریعت کہتی نا شادی شدہ ہو کے زندگی گزارو انسان تنہا ہو کے زندگی گزار سکتا ہے لیکن شریعت کہتی تم دوست بن کے زندگی گزارو کسی کو اپنا دوست بناؤ انسان سفر اکیلے کر سکتا ہے شریعت کہتی ہے کہ نہیں تم کسی کو سفر میں جاؤ تو اپنے ساتھ لے لو تنہا سفر نہ کرو انسان اکیلے بھی سو سکتا ہے شریعت کہتی نہیں تنہا نہ سو کسی کے ساتھ سو اکیلے نہ رہا کرو کسی کے ساتھ رہا کرو اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ شریعت چاہتی ہے कि तुम एक से ज्यादा दो भले होते हैं, यानी कम से कम तुम एक हो तो दो हो जाओगे तो मैं ज्यादा पसंद करूंगा, फर्ज को मैं इतना पसंद नहीं करता जितना मैं इस्तिमा को पसंद करता हूँ, लिहाजा तुम वही दो रकअत नमाज घर पे पढ़ोगे तो मैं उसका सवाब कुछ और दूंगा, अगर मिलकर उस नमाज को पढ़ोगे तो उसका अजर सवाब और दूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, आप रोजा रखिए इफ्तार कर लीजिए उसका भी सवाब है, लेकिन शरीयत ने कहा नहीं दूसरों को बुलाकर इफ्तार कराओ तो उसका ज्यादा सवाब है। आप हज पर जाइए, हज करके आ जाइए, अल्लाह ताला ने कहा कि वहां पे भी हमने इज्तिमा की गुंजाइश रखी, उधर भी सबको बुलाया, आप आइए, लेकिन क्योंकि हज करके आए, सादत करके आए तो वलीमा दीजिए ताकि मोमिनीन भी आपकी खुशी में शामिल हो जाए। शादी की है तो एक आपने अपनी जिंदगी बेहतरीन काम अंजाम दे दिया है, लिहाजा जाए मोमिनीन को दुआ दीजिए और मोमिनीन को दावत दीजिए ताकि वो भी आपके साथ इस खुशी में शरीक हो जाए। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, औलाद आपकी है, तरबियत आपको करना है, लेकिन उसका अकीका करके मोमिनीन को कुछ खाना खिलाइए ताकि अल्लाह ताला के इस ब्लेसिंग में वो भी जमा हो जाए। यानी जब भी खुदा वंदे मुताल की तरफ से कोई हुक्म आता है, अल्लाह चाहता ही है कि दूसरे को शरीक कर ले। खाना तुम खाने बैठे हो, शरीयत चाहती क्या है कि तन्हा खाना ना खाओ, दूसरे को भी दावत दे दो। इसलिए अगर बच्चे को इंसान और वालदैन खाना खा रहे हो और मासूम बच्चे को बिठा दें तो शरीयत कहती है, रिवायतों में आया है कि उस खाने का खुदा के हिसाब नहीं दिया जाता। जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी नवाली अलैहिस्सलाम कभी भी तना खाना नहीं खाते थे, हमेशा मेहमान ढूंढते थे, किसी न किसी को पकड़ लाते थे कि मैं अकेले खाना नहीं खाता। और बहुत से अफराद की आदत होती है वो अकेले खाना नहीं खाते, कहते क्यों, इसलिए शरीयत किसी भी तनहा चीज को पसंद नहीं करते। तो ये मैंने शरीयत की जो मिसालें थी, मिसालें बहुत सारी हैं, अगर इज्तिमाई हुक्म के दिया जाए, आप ये सोचिए अगर रोजा मैंने तोड़ा है तो भाई रोजे को उससे का ताल्लुक 60 मिस्कीनों के खाने से क्या है। लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं, तुमने एक वक्त खाया, एक वक्त नहीं खाना तो तुमने खा लिया है, तो अब सजा के तौर पे 60 अफराद को तुम्हें खिलाना पड़ेगा। वहां पर भी इज्तिमाईयत है, कोई काम मैंने किया है तो शरीयत कहती है जाओ जाके तुम्हें गुलाम आजाद कराना होगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे इज्तिमाई काम आपको मिलेंगे, तुमको अल्लाह ने पैसा दिया है तो तुम्हें गुरबा को याद करना, फंक्स निकालना पड़ेगा। अगर शरीयत के आकाम इस तरह से देखे तो अल्लाह ने कभी भी इंसान को इस बात की तरफ तरगीबी नहीं दी, तुम अपने लिए कुछ करो और अपने ही लिए बना लो, नहीं, हमेशा उसमें दूसरों को, चाहे तुम्हारी दौलत हो तो उसमें शरीक हो, इबादत हो तो उसमें शरीक हो, घर हो तो उसमें शरीक हो, खुशी हो तो उसमें शरीक हो, जो काम करो तुम दूसरों को शरीक करो, क्योंकि शिरकत को खुदा पसंद करता है, इज्तिमा को खुदा पसंद करता है। लिहाजा एक मोमिन दूसरे मोमिन की सिर्फ ज्यारत करता है पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मोमिन एक दूसरे से मुलाकात करता है तो खुदा उसके गुनाहों को इस मुलाकात के अवश्य माफ करता है। लिहाजा क्यों, इसलिए कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिला है। शरीयत जो है इसी तरह, और ये चीज इंसान जब तन्हाई का एहसास करता है ना, उस वक्त इंसान बहुत सारे काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर आप देखें रमजान में हमारे लिए रोजे रखना आसान होते, चाहे वो गर्मियों में भी आ जाए, क्यों, इसलिए कि दूसरे भी रोजे रखे होते हैं, हमारे रोजा रखना आसान होता है। लेकिन सर्दियों में भी इंसान से अगर अकेले रोजा रखने को, पूरा घर रोजे से ना हो, माशरे में रोजा ना हो, तो इंसान की मुश्किल हो जाता है रोजा रखना, इसलिए लोग नहीं रख पाते। क्यों, इसलिए कि इंसान की फितरत जो है इज्तिमाईयत को पसंद करती है, जो चीज अतराफ में होती है इंसान जो उसको पसंद करता है, अल्लाह ने बनाया है। ये हैवान एक अलग अलग है, बाज हैवान तो गल्ले और उसकी शक्ल ग्रुप की शक्ल में रहते हैं, लेकिन बाज हैवान तन्हा रहते हैं, वो तन्हा पसंद होते हैं। इस्लाम तन्हा पसंदी को पसंद नहीं करता, इसलिए तुम साथ रहो, दूसरों को भी साथ दो, खुश हो तो दूसरों में खुश हो, अपनी खुशियों को भी बांटो, अपने गम को भी बांटो, अपनी इबादत को भी बांटो, अपनी हर चीज को तुम तकसीम करो, दौलत है तो उसको बांटो, क्योंकि इस्लाम इसको पसंद करता है। और इस्लाम की बेहतरीन मिसाल जो कुरान मजीद ने बयान की, कुरान क्या कहता है, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, हमने इंसान तुझे खल्क इसलिए किया ताकि तू अल्लाह की इबादत करे, हमने इसको खल्क किया। अब इंसान खड़ा हुआ है मुसल्ले इबादत पर, अब वहां नमाज जमात भी नहीं हो रही है, कोई पेश इमाम भी नहीं है, मस्जिद भी दूर है, हम घर की तनाही में खड़े हैं और कह रहे सुभान रब्बी अलआला व बिहमदे, सुभान रब्बी अलअजीम व बिहमदे, खुदा ने उसका इंतजाम रखा। कहा तुम अकेले खड़े होकर इबादत कर रहे हो, लेकिन इस बात का तसव्वुर करो, क्योंकि तुम सूरह जुमा में पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, तुम मेरी तनहा इबादत नहीं कर रहे हो, بلکہ تمہارے ساتھ کائنات کا ہر ذرہ میری عبادت کر رہا ہے. اللہ بڑے محبت والے لہذا اہل بیت کی اس عمل سے ہی پتا چلا اور اللہ کی اس آیت کے ناشان نزول سے یہ پتا چلا کہ اللہ اجتماع کو پس مباہلہ بھی اسی طرح سے ہے. آپ دیکھیں مباہلہ بھی اسی طرح سے ہے, آیتیں انماج ہے وہ بھی اسی طرح, جب ان پانچوں نے مل کے اپنی روٹیاں دی ہیں تو آیتیں نازل ہوئی ہے, جب یہ پانچوں مل کے مباہلہ میں آئے تو آیت نازل ہوئی ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ تمام مقامات پہ دوسروں کو جو ہے پسند کرتا ہے ساتھ, اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک ذمہ داری لگا دی ہے کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو, ایک دوسرے سے الفت کرو, کیونکہ محبت تقسیم کرنے سے انسان میں قوت و قدرت پیدا ہوتی, نفرتیں تقسیم کرنے سے انسان خود بھی بوجھل ہوتا ہے, دوسرے کو بھی بوجھل کرتا ہے. لہٰذا خدا بندے مطالعہ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے, اس کے بندوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے. ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ اور جا کر تم میرے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرو میرے بندوں میں. تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ میں کیسے ان میں دلوں میں محبت پیدا کروں؟ کہا جاؤ ان کو میری نعمات کا تذکرہ کرو ان کے سامنے, جب یہ نعمات کا تذکرہ کرو تو یہ خود بخود جو ہے میری مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. خدا نے اپنے لیے جو راستہ چنا تھا کیا کہ تم ان کے سامنے میری نعمات کا تذکرہ کرو تو یہ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے. ادھر سے پیغمبر اسلام کی حدیث ملتی ہے تم ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کرو, اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. لہذا جمعے کی نماز کے بعد بھی کہا گیا شریعت میں کہ تم نماز جمعہ پڑھ کے گھر جب جا رہے ہو تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوٹا تحفہ لے کے جایا کرو, کچھ پھل لے کے جائے, کوئی چیز بھی خالی ہاتھ گھر نہیں پلٹا کرو. جب تم سفر میں جایا کرو تو سفر سے واپسی بھی اپنے گھر والوں کو کچھ لے کے جایا کرو. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں, الفتیں بڑھتی ہیں, تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. لہٰذا اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے جن کو تحفے تحائف دی ہیں, جو نعمتیں دی ہیں, اے انسان اگر تو میری نعمتوں پہ غور کرے گا تو خود بخود مجھ سے محبت کرنے لگے گا مجھ سے. کیونکہ محبت جو ہے انسان کو اطاعت کا درس دیتی ہے, محبت انسان کو شجاعت کا درس دیتی ہے. اگر انسان پاک سے محبت کرتا ہے تو وہ نجاست سے دور رکھتی ہے, اگر انسان معصوم سے محبت کرتا ہے تو وہ گناہوں سے دور رکھتی ہے. لہٰذا ان کی محبت کو واجب اس لیے کیا گیا, یہ پاک بھی ہیں اور معصوم بھی ہیں. اگر معصوم سے تم نے محبت کی تو اس محبت کا تقاضا یہ ہوگا تم گناہ سے دور ہو جاؤ گے, اگر ایک پاک سے محبت کی تو تم نجاستوں سے دور ہو جاؤ گے. سب آپ پڑے محمد آپ اللہ کی نعمات کو دیکھیں تو واقع انسان تصور کرے میں باہر کی نعمات کا تذکرہ کیا کروں, ہمارے اطراف میں اتنی نعمات ہیں خدا بندی متعال کی. آپ تصور کریں رات کو ہم جو سوتے ہیں اور صبح اٹھ جاتے ہیں تو ہم ریچارج ہو جاتے ہیں, تھکاوٹ ہوتی دور ہو جاتی ہے. اگر خدا نیند تو دیتا لیکن تھکاوٹ دور نہ ہوتی تو عزیزان محترم کیا کر لے؟ کیا نیند آتی انسان سوتا دوبارہ وہیں تھکا ہوتا تو تھکان پہ تھکان ہوتی, یعنی انسان تو آج اس کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو ریچارج کر لیتا ہے, لیکن خدا نے نیند کو انسان کے لیے ریچارج ہونے کا ذریعہ بنایا. یعنی خدا کے یہاں نیند کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر سوتا ہے تو دوبارہ وہی توانائی حاصل کرتا ہے جو اس کی لاش دیتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے, اور اگر یہ ہم سے سلب کر لیتا تب بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پہ خدا بندے متعال نے انسان کو ناخن دیے, نیلز دیے, اگر خدا ان نیلز تو دیتا لیکن ان میں حیات ویسی رکھتا جیسی انگلیوں میں حیات ہے تو انسان کاٹ تو نہیں سکتا تھا, اپنی انگلی کاٹ سکتا کوئی انسان؟ تو انسان کو نیلز تو دیتا وہ بڑھتے بھی لیکن ان میں حیات وہ حیات دیتا جو انسان کی انگلیوں میں حیات دی ہے, تو انسان کتنا مصیبت ہو جاتی انسان کے لیے کہ ناخن بھی اپنے ہوتے کچھ کر بھی نہ سکتا, لیکن اللہ نے نیلز دیے حیات دی, مردہ نہیں بنایا نیلز کو بھی لیکن ان میں حیات کا سلیقہ کچھ اور رکھا. اللہ نے پورا جسم دیا, اللہ نے انسان کو ہاتھ بنایا. آپ سوچئے کہ گرم ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے میں فوراً ہاتھ سے پتہ چل جاتا ہے, اگر یہ سینسر خدا ہمارے ہاتھ میں نہ لگاتا جب ہاتھ جل جاتا تو ہمیں پتہ چلتا یہ کوئی چیز گرم تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس طرح سے بنایا ہے, اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اللہ کے اگر ہم اپنے اعضاء جوارح پر غور کریں تو یقیناً خدا کو سجدہ کرتے نظر آئے. خدا تم نے ہمیں کیسا بنایا, اللہ نے ہمیں 32 عطا کی, یہ اللہ نے 32 ہمیں دانت دے دیے, ایک دانت میں کیڑا لگتا ہم نکلوا دیتے ہیں, دوسرے پہ لگتا ہے نکلوا دیتے ہیں. اگر خدا یہ دانت تو دیتا لیکن صرف ایک پیس بنا دیتا پورا तो क्या इंसान करता, जरा सा कीड़ा लगता तो इंसान की मुसीबत हो जाती, या वो निकलवा भी नहीं सकता था, छोड़ भी नहीं सकता था। यानी अपनी जगह पर दांतों का अलग अलग होना भी खुदा की नेमत है। सलाम अल्लाह
अल्लाह
अल्लाह अल्लाह की आप किसी भी तरह को देखें, जितनी नेमतों को देखेंगे इंसान को अल्लाह से उतनी मोहब्बत होगी। और जो मोहब्बत होती है यही तो शजाअत का दर्स देती है। जब मोहब्बत होती है, आप देखें मुर्गी की मिसाल लें, मुर्गी जो आप यूं उसको टिश्यू पेपर से यूं करें ना तो भागती है दूर। बहुत डरपोक जानवर है मुर्गी जो है, बहुत डरपोक जानवर है। लेकिन जब उसके बच्चों पे बिल्ली हमला करती है तो सारे पर वगैरह फैला के बिल्ली से मुकाबला करती है। नन्ही मुन्नी सी जान होती है लेकिन लड़ने मरने को तैयार हो जाती है। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत दर से शजाअत देती है। इसको मोहब्बत इतनी होती है अपने बच्चों से, अब बुजदली निकल जाती है। इंसान को जिससे मोहब्बत होती है, अगर मोहब्बत सही माना में हो जाए, उसे हम दर से शजाअत ले सकते हैं, वहां इंसान को बहादुरी आ जाती है। आज आप देखें मुमलिकत पाकिस्तान में देखें, चाहे वह अफगानिस्तान में देखें, सबको पता है कि यहाँ सुसाइडल बम्बर आए हुए हैं और कभी भी वक्त कभी भी कुछ भी हमला हो सकता है, कभी भी शहादत पेश आ सकती है, कभी भी कोई वाकया पेश आ सकता है। लेकिन ना मजालिस में कमी है, ना जुलूस में कमी है, ना आजादारी में कमी है, ना अफराद में कमी है, किसी चीज में। बल्कि हुसैन की आजादारी आबो ताब के साथ है। क्यों? इसलिए हमने हुसैन से मोहब्बत इतनी शदीद की है कि हुसैन की मोहब्बत ने हमें सजा बना दिया है। हुसैन की मोहब्बत से हमारे दिलों से मौत का खौफ निकल गया है। सलवात पढ़े मोहम्मद करिश्मा है। दुनिया ये समझती है कि हम इनको डरा देंगे, हम इन्हें धमका देंगे, हम इन्हें मारेंगे, ये अपने घरों पे बैठ जाएंगे। उनको नहीं पता है कि हम हुसैन की अज़ादारी रस्म अदा नहीं करते हैं। हमने हुसैन से अहद किया है, हमने हुसैन से वादा किया है, जब तक हम इस जमीन पर रहेंगे हुसैन तेरा मातम करते रहेंगे, तेरी अज़ादारी पर कुर्बान होंगे, अपनी नस्लों को कुर्बान कर देंगे, लेकिन तेरे अलम पर आ जाने नहीं देंगे। सरदार पड़े मोहम्मद
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत,
या रसूलुल्लाह,
हैदरी,
या अली,
सारे माता। इंसान जिस तरह से मोहब्बत करता चला जाएगा, यही वजह थी कि जाते अक्दस इलाह ने जहां इनके मकाम और मंजिलत को बताया का कुल्ला सलुकुम अलै अजरा इल्ला मवद्दता फिल कुलबा, इनसे मोहब्बत इख्तियार करो तो तुम हर बुराई से दूर हो जाओगे। अगर तुम्हें खौफ का एहसास हो तो इनकी कुदरत और ताकत की तरफ देखना। अगर तुम्हें खौफ होने लगे तो दर्स शजाअत ये तुम्हें देंगे। अगर जहालत आ जाए तो दर्स इल्म तुम्हें ये देंगे। अगर बुजदली आ जाए तो दर्स शजाअत ये देंगे। अगर इबादत में कसालत हो तो दर्स इबादत ये देंगे। अगर कहीं खौफ आ जाए और डरने लगो और तुम्हारी सब परेशानियां आ जाए, समझ में ना आए, तो दर्स इस्तकामत ये देंगे। अगर बुख्ल आ जाएगा तो दर्स इस्तकामत ये देंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद आले है कि इंसान में कोई भी निगेटिव चीज आ जाए, अगर मासियत का अंसुर आ जाए, गुनाह करने को दिल चाहने लगे, तो हदर से इताअत इन्हीं के दर से मिलेगा। इसलिए कि इंसान को गुनाह से भी ये बचाते हैं, बुराइयों से ये बचाते हैं, मुश्किलात से ये बचाते हैं। इस्तकामत कैसे होती इनके दर से मिलती है, इबादत कैसे की जाती यही बताते हैं, सखावत कैसे दी जाती है। इसलिए कि अपने इजाफी कपड़ों को किसी को दे देना, अपनी इजाफी रोटी को तकसीम कर देना, अपने इजाफे पैसे पे खुंस निकाल देना और जकात दे देना, ये आसान काम है। लेकिन रोजा रख कर अपनी सामने की रोटियों को तकसीम कर देना, ये अहले बैत का काम है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा आप देखें हमारी जिंदगी में, देखें किसी भी जिंदगी के हिस्से में, हम देखें कि हमारी जिंदगी में कहां पर थोड़ा सा लूज पॉइंट मौजूद है। फौरन सीरत अहले बैत की तरफ देखें तो हमें अहले बैत की सीरत में अपने लिए हर किस्म का दर्स नजर आएगा। अगर इंसान चाहता है कि वो पाबंदी से नमाज पढ़े, लेकिन अगर उसे नमाज पढ़ने में कसालत महसूस हो रही है, सुस्ती कर रहा है, लेजीपना आ रहा है, तो उसको चाहिए कि नमाज पढ़ते वक्त सैयदुस साजिदीन को याद कर ले, तो उसको इबादत का ढंग आ जाएगा। इसलिए कि उन्होंने इबादत करके बता दिया है, उन्होंने रियाजत करके बता दिया है। अगर कहीं تمہیں دل کرے تمہیں کہ یہاں پر میں جھوٹ بول دوں تو ان سے صداقت کا درس لے لینا, یہ ایسے سچے ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے. لہذا تم جس جگہ تم پھنس جاؤ, جہاں پہ تمہیں پریشانی آ جائے, جہاں پہ تمہیں کوئی راستہ نہیں ملے, ان کی سیرت کو اپناؤ گے تو ان کی سیرت ہر طرح کا تمہیں درس دے گی. اگر تم ایک مرتبہ احساس کرو کہ انسانیت میں کمی ہو رہی ہے تو درس انسانیت بھی یہ دیں گے, دین میں کمی ہو رہی ہے درس دیانت بھی یہ دیں گے, انسان سے جو کچھ میں کمی ہوگی اگر تمہارا جسم ضعیف ہو جاتا ہے تو ان سے مدد طلب کرو, روح بیمار ہو جاتی ہے تو ان سے مدد طلب کرو. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے ان کو نمونہ عمل بنا دیا, ان کی اطاعت کو اس لیے واجب قرار دیا, ان کی محبت کو اس لیے واجب قرار دیا, ان کی ولایت کو اس لیے واجب قرار دیا, ان کی امامت کو اس لیے واجب قرار دیا, ان کی سیرت پہ عمل کرنے کو اس لیے واجب قرار دیا کہ انسان کے لیے ہر ہر قدم پہ انہوں نے ہدایت دی ہے, انسان کو ہر ہر قدم پہ انہوں نے لیسن دیا ہے, ہر ہر قدم پہ درس دیا ہے کہ کس طرح سے خدا کی عبادت ہوتی ہے, کس طرح سے انسانوں کا خیال. ورنہ جانے محترم انسان دوست کے ساتھ تو دوست بنتا ہے لیکن دشمن کو شربت دینے علی مرتضیٰ کا کمال, انسان دشمن کے ساتھ بھی اخلاق سے پیش آئی اہل بیت کا کمال ہے, انسان دشمن کو قاتل کو اپنے گھر میں جگہ دیتے ہی امام سجاد کا کمال ہے. اس لیے کہ انہوں نے ہر اس چیز جو انسان کے تصور میں ناممکن تھا اس کو ممکن بنا دیا ہے. لہٰذا آپ دیکھیے, آپ آئمہ اطہار کی سیرت دیکھیں, ان کی سیرت میں مختلف پہلو نظر آتے ہیں, کہیں عبادت کا پہلو ہے, کہیں شجاعت کا پہلو ہے, کہیں رضایت کا پہلو ہے, کہیں طہارت کا پہلو ہے, کہیں ہیبت نظر آتی ہے. یعنی جس انداز سے آپ دیکھیں یہ ہمیں نمونے عمل نظر آتے ہیں, کیونکہ خدا نے انہیں معصوم بنایا ہے, خدا نے باکردار بنایا ہے, لہٰذا ان کی محبت کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا. احسان محترم دنیا میں آپ دیکھیے, دنیا میں بہت ساری چیزوں کا اجر رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اجر رکھا ہے اور اجرت بھی رکھی ہے. اگر عبادتی مسائل ہیں تو ان کا اجر رکھا ہے اور دنیاوی مسائل ہیں تو اس کی اجرت رکھی ہے. دنیا میں ہو ہمارے دیکھیں دنیا کے اندر, لیکن عبادت کا ایک معیار رکھا, اجرت کا بھی ایک معیار رکھا, اجر کا بھی ایک معیار رکھا. مثال کے طور پہ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ وہ شخص جو گھر بناتا ہے, مٹی کھودتا ہے, بنیادیں ڈالتا ہے, ہم اس کو پیسے زیادہ دیتے ہیں, اس کو اجرت زیادہ دیتے ہیں, یا وہ شخص جو پیپر پہ بیٹھ کر اپنے علم کے ذریعے, کیونکہ انجینئرنگ پاس کی ہوئی ہے, وہ آپ کے پیپر پہ ایک نقشہ بنا کر دیتا ہے, اس کی فیس زیادہ ہے. آپ بتائیں ہم کس کو فیس زیادہ دیتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر ہمیں ایک نسخہ لکھ کر دیتا ہے اس کو زیادہ فیس دیتے ہیں, یا میڈیکل اسٹور والے کو زیادہ پیسے دیتے ہیں جو ہم کو دوا دے دیتے ہیں؟ نہیں, ہم اس کو پیسے کم دیتے ہیں, اس کو جتنی دوا لی اتنی دے دیے, لیکن ڈاکٹر کی فیس ہم پوری ادا کرتے ہیں. اس انجینئر کو زیادہ پیسے دیتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے علم کا کارآمد کیا, علم پہ کام کیا ہے, اور دیگر افراد نے حالانکہ فزیکل طور پہ انہوں نے زیادہ کام کیا ہے. ایک پرائمری کا, ایک نرسری کا ٹیچر اگر ہوتا ہے تو اس کی پے ایک اور ہوتی ہے, لیکن پروفیسر کی پے دونوں ایک ہی کام کر, دونوں ٹیچرز ہیں, لیکن ایک بچوں کو کر رہا ہے, ایک جو ہے بڑوں کو کر رہا ہے, پروفیسر ہے, وہ یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے. آپ بتائیے کہ بچوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے کہ وہ بڑوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے؟ بچہ کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی بات کر رہا ہوتا ہے, کبھی گر جاتا ہے. یعنی بچوں کو کانسنٹریٹ کرنا, ان کو درس دینا, ان کو پڑھانا مشکل کام ہے, لیکن اس کے باوجود اس ٹیچر کو اتنی پے نہیں دی جاتی جتنی ایک پروفیسر کو دی جاتی, جو جاتا ہے سیدھا 30 منٹس کا لیکچر دیتا ہے واپس آ جاتا ہے, کسی نے سوال کیا تو ٹھیک, ورنہ خود وہ اپنی کلاس سے زیادہ وہ نہیں کرتا, لہٰذا وہ آ جاتا ہے. زحمت اس کی یہاں کم ہے لیکن تنخواہ اس کی زیادہ ہے. کس بنا پر؟ اس لیے کہ اس نے علم حاصل کیا. پتہ چلا علم اگر ہو جائے, علم اگر بڑھتا چلا جائے تو زحمتیں کم ہو, اجرت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں پر علم ہوتا ہے اس علم کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے. لہذا جہاں جہاں ہم نے دیکھا اگر کوئی کوالیفائیڈ ہوتا ہے اس کی تنخواہ بہتر رکھی جاتی ہے, اس کو فیسلٹی زیادہ دی جاتی ہیں, جبکہ وہ زحمت کم کرتا ہے. وہ اسی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے, میز کرسی بیٹھا ہوتا ہے, اسے وہ سائن کر رہا ہوتا ہے, فائل دیکھتا ہے اور سائن کرتا ہے. لیکن ایک شخص جو پیو انہیں دروازہ کھولتا ہے, بند کرتا ہے, باہر چائے لینے جاتا ہے, دوبارہ آتا ہے, اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوتی ہے. وہ فزیکل طور پہ زحمت زیادہ کر رہا ہے لیکن اس کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے اور دوسرے افراد کی تنخواہ ہے. پیر علی مثال دے کے میں نے اس بات کو واضح کرنا تھا, پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چیز پہ عقل و شعور داخل ہو جائے, علم اور معرفت داخل ہو جائے, چاہے وہ فزیکل طور پہ کم نظر آئے لیکن اس کی ارزش بڑھ جاتی ہے, اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس کی قدر بڑھ جاتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. لہٰذا جان محتم یہی وجہ ہے, یہی چیز دین کے اندر بھی ہے. دین میں انسان دو رکعت نماز پڑھے اس کی اجرا اس کا اجر اور ہے, لیکن اگر وہی نماز معرفت کے ساتھ پڑھے تو اس کا اجر اور ہے. اگر ایک انسان جا کر صرف حج کر کے آ جائے, فقہی حج انجام دے کر آ جائے تو اس کی اجرت اور ہے, لیکن معرفت کے ساتھ حج انجام دے تو اس کی اجرت اور ہے. تبھی تو معصوم نے پوچھا تم حج پر گئے تھے تو تم نے جب احرام اتارا تھا, جب تم نے کپڑے اپنے تبدیل کیے تو احرام پہنا تھا تو تم نے خدا سے یہ دعا کی تھی, اے خدا جس طرح میں اپنا لباس اتار رہا ہوں اس طرح سے میرے گناہ دھو دے, اور جس طرح سے احرام پہن لو اس طرح سے مجھے اس نے صدیق عطا کر دی. کہا نہیں مولا. لہٰذا امام نے اس کو بڑے فلسفے بتاتے طولانی روایت فلسفے بتائے, یعنی عبادات کے اندر جیسے دنیا میں ہمارے پائے جاتا ہے عبادات میں اسی طرح سے پائے جاتا ہے کہ عبادت وہ زیادہ معرفت والی ہوتی ہے, وہ زیادہ اجر والی ہوتی ہے جو معرفت سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. اگر ایک ہو سکتا ہے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت زاہد تھا, بہت باتقویٰ پرہیزگار آدمی, اس نے جناب موسیٰ جب اپنے کوہ طور پہ جا رہے تھے تو پوچھتے تھے لوگوں سے, کبھی لوگ آگے کہتے تھے خدا سے ہمارے یہ کہہ دیے گا یہ پیغام پہنچا دیجیے, حضرت موسیٰ سے کہنے لگا اے موسیٰ آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو آپ تو جانتے ہیں دن اور رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں, دن اور رات میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ خدا کی تسبیح کروں, زیادہ سے اس کی بات کروں. اب مجھے پہاڑ سے نیچے کھانے کے لیے اترنا پڑتا ہے اور پھر کھانا کھا کے دوبارہ جانا پڑتا ہے, اللہ سے کہ میرے لیے کچھ انتظار کر دیں کھانے کا سسٹم وہیں پر ہو جائے تو یہ آنے جانے کا وقت بچ جائے گا تو اس میں اور اللہ کی عبادت ہوں. لہٰذا موسیٰ کہتے ہیں چلو ٹھیک بات ہے زاہد آدمی ہے, موسیٰ کہتے ہیں کہہ دوں گا. ایسے آگے بڑھتا ہے کوئی اور ملتا ہے وہ اپنی خواہش بتاتا ہے اور بڑھتا ہے خواہش بتاتے چلے جاتے ہیں. ایک اور شخص ہوتا ہے جو گناہ گار بھی ہوتا ہے خطا کار بھی ہوتا ہے, بس واجب انجام دیا زیادہ نہیں اس نے کیا, بس وہ اس طرح کا تھا چلا لیتا تھا اپنا کام, لیکن بہت زیادہ نہ عبادت گزار تھا نہ اطاعت گزار تھا. اس کو اس نے بھی کہا اے موسیٰ آپ خدا کے یہاں جا رہے ہیں تو آپ خدا سے یہ کہیے کہ مجھے بھنا مرغ بہت پسند ہے تو خدا مجھے بھنا مرغ دے دیا کرے تو میں وہ کھا لیا کروں. حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو نا یہ عبادت کرتا ہے, اس نے تو مانگا ٹھیک مانگا, یہ تو عبادت بھی نہیں کرتا, یہ تو گناہگار بھی ہے, واجب ہوا تو کبھی ادا کر لیا ورنہ اس کی بھی کوئی فکر نہیں کرتا, اس کے لیے میں مرغا مانگوں. خیر حضرت موسیٰ تھے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب جیسے موسیٰ اوپر جاتے ہیں کوہ طور پہ دعا کرتے ہیں, ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں, ایک سب کے لیے دعا کرتے ہیں, حضرت موسیٰ کو شرم آتی ہے, حیا آتی کہ اس شخص نے کیسی بیوقوفی کی بات کی, جو اللہ کے معصیت کرتا ہے گناہ گار ہے اس کے لیے میں کیا مانگوں. تو اللہ نے بھائی کہ موسیٰ جو میرے بندوں نے تم سے کہا ہے وہ بتا دو. کیا خدا تو جانتا ہے تو تو صدور کے حال سے واقف ہے, مجھے اپنی زبان سے کہتے شرم آتی, کہ نہیں تم سے کہا اس لیے تم مجھ سے کہہ دو. تو حضرت موسیٰ نے کہہ دیا, حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا وہ مرغ مانگتا ہے وہ بھی بھنا ہوا کہتا ہے, کیا تو آپ اللہ تو اس کو عطا کر دے. حضرت موسیٰ نے دعا کی کوئی تو اسے واپس جب آنے لگے تو اب دیکھا کہ وہ جو بندہ بیٹھا تھا اس کے پاس واقع بھنا ہوا مرغ تھا, اس نے شکریہ ادا کیا, کہ موسیٰ آپ کا شکر ہے, آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس کو مستجاب کیا اور مجھے وہ مرغ مل گیا, دیکھیں میں آرام سے بیٹھا کھا رہا ہوں. ایسے حضرت موسیٰ چلتے جائے, جب اس شخص پاس پہنچے زاہد کے پاس پہنچے تو وہ زاہد نے شہر میں ملا تو پوچھا کہ تم آج عبادت پہ نہیں گئے, تمہارا تو عبادت کا وقت ہے. تو کہا موسیٰ آج تو مجھے انتظار کرتے کرتے دیر ہو گئی کہ آج کچھ اوپر سے آئے گا تو میں تو اترا ہوں کھانے کے لیے, مجھے تو عبادت میں دیر ہو گئی, آپ نے کہا میرا پیغام اللہ تک نہیں پہنچایا. تو کہا اپنی پیغام تو میں نے تمہارا پہنچایا تھا لیکن اب اللہ نے نہیں قبول کیا. بہرحال وہ خاموش رہے حضرت موسیٰ, کچھ نہیں بولے. کہا میں شرمندہ ہوں, بہرحال اللہ کی مرضی اس کی حکمت ہے. خیر اس نے بھی شکوا کیا, شکوا کر کے یہ اوپر چلا گیا اپنی جا کے عبادت سے بیٹھ گیا. اب حضرت موسیٰ جب دوسرے دن گئے, دیکھیں انبیاء کس طرح سے تعلیم و درس دیتے ہیں, حضرت موسیٰ جب دوسرے دن گئے تو پھر اس زاہد نے یہ کہا کہ آج نہ بھولیے گا, کہہ دیا کہ نہیں بھولا تو میں نہیں تھا, میں نے کہہ دیا تھا چلو آج اور اللہ سے تاکید کروں گا تمہارے دعا کروں گا. حضرت موسیٰ جاتے ہیں, اب یہ راستے پھر مل جاتا ہے یہ شخص, کہتا ہے موسیٰ آج میرے لیے پھر کہہ دیجیے مرغا مل جائے. کہیں تم نے روز مرغا تمہیں مل جائے, کل مل گیا تھا جس کے لیے نہیں ملا ہے. تو کہنے اچھا بہرحال آپ کا کیا جاتا ہے موسیٰ, اللہ سے میں مانگ رہا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی ہے. حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ مجھے اس سے کیا, جب اللہ دے رہا ہے تو چلو میں با میری دعا کیوں کرنی ہے. گئے جا کے انہوں نے پھر التجا کی, جس نے جو مانگا تھا اپنے اللہ سے کلیم اللہ تھے کلام کیا, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ موسیٰ آج میرے بندوں سے کہہ دو میں آج ان کا کوئی کام نہیں کروں گا. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا ہوا تھے, تو اللہ نے اب دیکھیے کیسے جواب عجیب دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے کہا میرے بندوں میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا اونٹوں کی قطار کو سوئی سے نکال کر بتایا, تو میں ابھی اسی میں الجھا ہوا ہوں کہ اسے کیسے نکالوں اونٹوں کو سوئی کے ناکے میں سے, لہٰذا آج میرے پاس کافی کام ہے میں اس میں الجھا ہوا ہوں, یہ اس لیے میں ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا. تو جناب موسیٰ جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بھائی آج مرغانے والا نہیں ہے, آج وہ جو ہے اڑانے والا نہیں. حضرت موسیٰ جاتے ہیں اس شخص کے پاس جو کہ عبادت گزار تھا, اس سے کہتے ہیں بھائی کہا آج بھی نہیں ہوا کام, کہا نہیں. کیوں؟ کہنے آج تو خدا نے مجھے یہ جواب دیا کہ آج تو میں الجھا ہوں, میرا اپنے مسائل میں پڑا ہوں کہ اونٹوں کو کیسے گزاروں سری کے ناکے میں سے, اور مجھ سے کہا گیا ہے میرا ایک بندہ چاہتا ہے ایسا, تو میں اب کیا کروں. تو لہٰذا کہ خدا نے یہ اس طرح کہا ہے, اب وہ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو کہتا ہے کہ میں اللہ ہی سے کہوں گا کہ اللہ اپنی خود ہی مدد کر لے تاکہ ہماری مشکل آسان ہو جائے, اگر ہم پہ بھی نعمت نازل ہو جائے. لہٰذا وہ کہتا ہے میں آج سے دعا اللہ کے لیے کروں گا, اللہ تو اپنی خود مدد کر دے تاکہ ہماری باری ہے. بہرحال وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, موسیٰ سے کہتا ہے جو کچھ بھی ہے اللہ کی باتیں ہم نہیں بولتے. یہ جو جس کا مرغے کا مسئلہ تھا, تم جناب موسیٰ اس کے پاس آئے, اس کو بھی کہا کبھی آج تو مرغہ ملنے والا نہیں ہے, تمہیں آج کچھ نہیں, اللہ کی جو چھٹی ہے وہاں پہ اللہ نے کہہ دیا میں اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہوں. تو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ کہ کسی بندے خدا نے اللہ سے کہا ہے کہ خدا جب مانگوں گا تو سوئی میں سے ناکے وہ اونٹ کی قطار نکال دے. کہا موسیٰ آپ کس طرح کے نبی ہیں, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اللہ اس کام الجھا ہوا ہے, وہ تو اللہ کل شہین قدیر ہے, وہ سوئی کو بڑا کر سکتا ہے, ناکوں کو چھوٹا کر سکتا ہے, وہ گزار سکتا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ جس طرح سے چاہے انجام دے سکتا ہے. تو جناب موسیٰ کہتے ہیں بات تو تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, بات ٹھیک ہے. کہنے ٹھیک ہے اب جب میں دوبارہ جاؤں گا تو خدا سے دعا کروں گا, ابھی تو فی الحال آج کا ہی جواب. اب تیسرے دن جب جناب موسیٰ گئے اور جناب موسیٰ گئے, جناب موسیٰ سے پھر اس نے التجا کی کہ آج میرے لیے دعا کیجئے گا, اس نے بھی یہ التجا کی دعا کیجئے گا. اب موسیٰ گئے, کہا کہ موسیٰ نے دعا کی, کہا یہ بتاؤ کہ میرے اس بندے نے جو زاہد بندہ ہے اس نے کیا کہا تھا اور اس نے کیا کہا تھا. کہنے اس نے یہ کہا تھا میں اللہ سے دعا کروں کہ خود اپنی مدد کر لے تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں. کیا اس نے تو مجھ کو ہدایت دیا تھا کہ وہ اللہ کل شئی قدیر ہے؟ تو جناب موسیٰ سے کہا کہ تمہیں اب سمجھ آیا کہ میں عبادت کو اس وقت معیار دیتا ہوں کہ جو میری معرفت رکھتا ہے, عبادت وہ زیادہ کرتا ہے, معرفت یہ زیادہ رکھتا ہے. عبادت کس بنا پر کی جا رہی ہے؟ شریعت اس کو دیکھتی ہے. عبادت کیوں کر انسان کر رہا ہے؟ شریعت یہ دیکھتی ہے. لہذا حضرت موسیٰ سے کہا تم نے دیکھ لیا کیونکہ اس کی معرفت میں عبادت میں وہ کمی رکھتا ہے, وہ کم میری عبادت کرتا ہے لیکن معرفت میری زیادہ رکھتا ہے, ایمان میں وہ زیادہ پختہ ہے لیکن اس کی معرفت کمزور ہے, اس کا ایمان کمزور ہے, اس کے یہی نہیں سمجھ آیا کہ میں مسبب الاسباب ہوں, میرے لیے کیا مشکل ہے, میں علی کل شیء قدیر ہوں, میرے لیے کیا مشکل ہے. تو اذان موتن دنیا کا بھی قانون یہی ہے کہ اگر علم و معرفت بڑھ جاتی ہے تو اس کی اجرت میں اضافہ کیا جاتا ہے. دین کا بھی قانون یہی ہے کہ اگر اس کی معرفت بڑھ جاتی ہے تو اضافہ کیا جاتا ہے, اگرچہ عمل کم ہو لیکن اللہ تعالیٰ اجر اسے زیادہ عطا کرتا ہے. تبھی پیغمبر اسلام نے کسی نے ایک ضربت چلائی تھی, کہا تھا ضربت تو یہ ہے لیکن ثقلین کی عبادت پہ فضیلت رکھتی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. محترم اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی ضربت معرفت کے ساتھ تھی, نہ جذبات میں چل رہی تھی نہ خواہشات کے تابع تھی, معرفت خدا کے تابع. جو کام بھی ہو جائے تو ضربت بھی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے فضل رکھتی ہے. یہ قانون خدا کے سب کے لیے ہے, جو جس طرح کی عبادت انجام دے گا خدا بند متعال اس کو ویسے ہی اجر ملے گا. ہر شخص کا اس کے ایمان کے تعلق پر, ایمان پر, اس کے بھروسے پر, اس کی معرفت پر, اس کے علم کے اوپر ہوتا ہے. لہذا آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اسی طرح سے ہمیں اگر ہمارے سامنے دو چیزیں پڑی ہوں, مثال کا مجھے ادھر کا بھی قانون پتا, ہماری ایک دکان ہے اس کا نام ہے آرگوز, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے کچھ نہیں ہوتا, آپ کے آرگوز جائیں تو وہاں سامنے کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ کو وہاں کتاب دے دی جاتی ہے, وہ کتاب میں آپ دیکھیں اس میں نمبر پڑے ہوتے ہیں, آپ وہ چیز جو چیز پسند کریں آپ آرڈر دے دیں, اس کا ایک کوڈ نمبر ہوتا ہے آپ آرڈر دے دیں, تو وہاں پہ بہت کچھ لکھا بھی ہوتا ہے, لیکن ہم جب قیمت دیکھتے اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے, اس کی ایک شکل و صورت تو ایک ہی ہے, کام تو ایک ہی ہے, فنکشن تو ایک ہی ہے, لیکن ایک کی قیمت زیادہ ہے ایک کی قیمت کم ہے, تو اس کے معنی اس میں زیادہ کوالٹی اس کی زیادہ بہتر ہے نسبت اس کی, یہ ایکسپینسو ہے اس لیے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی, یعنی قیمت کے ذریعے انسان کچھ چیز نہ بھی دیکھے صرف قیمت کا پتہ چل جائے, تو انسان کو قیمت کے پتہ چل جانے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ایکسپینسو اس لیے ہے کہ اس میں کوئی کوالٹی پائی جا رہی ہوگی. اب دنیا ہم سے ایک ہی سوال یہی کرتی ہے کہ آپ اہل بیت کا تذکرہ بہت کرتے ہیں, آپ اہل بیت کو علی کو بڑھا دیتے ہیں, آپ فاطمہ زہرا کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں, آپ رسول اللہ سے ان کو بڑھا دیتے ہیں, جبکہ رسول کا تذکرہ کریں یہ رسول کے اہل بیت ہیں, آپ ان کا تذکرہ کر کے ان کو بڑھاتے کیوں ہیں, اتنی اہل بیت کی محبت پہ زور کیوں دیتے ہیں, نماز بھی دین کا جز ہے, روزہ بھی دین کا جز ہے, حج بھی دین کا جز ہے, زکات بھی جز ہے, تو ہم ایک ہی جواب ہمارے پاس ہوتا ہے, اگر نماز اتنی ارزش والی ہوتی کہ اہل اللہ کے رسول کی اجرت بن سکتی تو اللہ نماز کو اجرت دیتا, روزے کو اجرت بنا, زکات کو اجرت بناتا, خمس کو اجرت بناتا, ہم فضائل اہل بیت بیان کر کر ان کا مقام بیان کر کر بتاتے یہ ہیں کہ جب اجرت اتنی بلند ہے تو رسول کا کار رسالت کتنا بلند ہوگا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد, یعنی کہ ہم اجر دے کر اور اجر کے مقام مرتبے اہل بیت کو بتا کر ہم یہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں, جب ہماری نگاہ میں اجر رسالت کا یہ مقام ہے تو مقام رسالت کتنا بلند ہوگا, تو ہم پیغمبر پہ فوقیت نہیں دیتے بلکہ دنیا کو بتانا یہ چاہتے ہیں, مقام رسالت سمجھنا ہے تو تمہیں اہل بیت کے مقام کو سمجھنا ہوگا, اس لیے اجر میں اور اجرت میں جس چیز کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں میں توازن ہوتا ہے, جتنا وہ چیز پیوریفائی ہوگی, جتنا وہ چیز پیور ہوگی, جتنی وہ چیز مقدس ہوگی, جتنی وہ چیز ہولی ہوگی, وہ اس کا اندازہ ہی لگایا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا خدا نے رکھی ہے, جو قیمت ہوتی ہے اس سے چیز کا اندازہ لگاتے ہیں اور جو چیز ہوتی ہے اس سے قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں, لہذا اگر کسی کو نہ سمجھ آئے کوئی رسول کی رسالت کو دیکھ کر مقام اہل بیت سمجھ لے تو بھی وہ کامیاب ہے, کوئی مقام اہل بیت دیکھ کر رسول رسالت سمجھ لے وہ بھی کامیاب ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پر ہم اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ, اور عزیزان محترم بات یہی ہے کہ اگر ہم بھی اہل بیت کا تذکرہ نہ کریں تو کائنات میں کون ہے, کوئی دوسرا فرقہ نہیں, کوئی دوسرا گروہ نہیں, کوئی دوسری قوم نہیں, تو پھر اہل بیت کا تذکرہ کرے کون؟ لہٰذا اہل بیت کا تذکرہ کر کے ہم اپنی طہارت کا بھی اعلان کرتے ہیں, ان کی صداقت کا بھی اعلان کرتے ہیں, اس لیے کہ پیغمبر اسلام فرما چکے ہیں علی تم سے محبت کرنے والا پاک بھی ہو سکتا ہے, یعنی محبت علی اس بات کا معیار ہے کہ تمہاری ولادت میں نجاست نہیں ہے. سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لیکن دنیا جی عزیزان محترم عجیب ہے, وہ عجیب طرح سے سوال اٹھاتی ہے, وہ ہم سے یہی کہتی نظر آتی ہے کہ اہل بیت کا بس اگر کچھ ہونا تھا, تذکرہ کرنا تھا, اتنا تذکرے کیا ضرورت ہے, حسین قتل ہو گئے تو اب کتنا واویلا کریں گے, کتنا رینی, دونوں طرف سے چال چلی جاتی ہے, حسین کے سلسلے میں دونوں طرف سے فتوے موجود ہیں, ایک مرتبہ کہتے ہیں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے ایک طرف یہ کہتے ہیں, اور اگر ہم زیارت حسین پڑھتے ہیں کہتے ہیں جو دنیا سے گزر گیا اس کو سلام کیا کرنا, یعنی کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں تو تم یہ کہتے ہیں کہ حسین تو اب چلے گئے ان تک سلام نہیں پہنچتا تمہارا, وہ تو اب اسی طرح ہیں جیسے رسول اللہ تھے, جیسے کوئی مر جانے والا ہوتا ہے وہ سلام تمہارا نہیں سنتے, یعنی وہاں پہ تمہارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ تم سلام کو بدعت بناتے ہو, کیونکہ سلام اس لیے بدعت کہتے ہو, کہتے ہو کہ سامنے والا سن نہیں رہا ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماتم کرنا ہے تو کہتے ہیں زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے, یعنی اس کے معنی یہ کہ منطق وہاں نہیں پائی جاتی, کوئی معیار نہیں پائے جاتا, کسی بھی طرح سے حسین کی مخالفت کرنی ہے, تذکرہ حسینی کی مخالفت کرنی ہے. بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کا ماتم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان وہ شہید ہو گئے ہیں اور وہ بلند مقام پہ پہنچ گئے, بڑے مقام پہنچ گئے, لہٰذا ہمیں اس پہ گریا کرنا ہے. نہیں, گریا نہیں کرنا ہے, اس پہ گریا نہیں ہوتا ہے. بالکل جناب آدم علی نبی علیہ السلام, جس نے ہر مفسر میں یہی کچھ لکھا جناب آدم کے لیے کہ جب جناب آدم کو خدا نے جنت سے نکال کر یہاں بھیجا تھا تو اللہ کے یہ نبی جناب حوا کی بھی فرقت میں رو رہے تھے اور جنت کی بھی فرقت میں رو رہے تھے. کیا جنت تباہ ہو گئی تھی, جنت برباد ہو گئی تھی, جنت ختم ہو گئی تھی, جنت کا نشان مٹ گیا تھا؟ نہیں, جنت کا کوئی نشان, جنت اپنے آب و تاب کے ساتھ موجود تھی, مقام و منزلت کے ساتھ موجود تھی, جاؤ حسن کے ساتھ موجود تھی, لیکن جنت کی جدائی گریا کا سبب بنی تھی. حسین کا مقام بلند ہے, حسین مرتبہ شہادت پر ہیں, ہم حسین کی شہادت پہ گریا نہیں کرتے, اپنے سے حسین کی جدائی پر گریا کرتے. صلوات پڑھے محمد والے. جس طرح سے حسین کو ہم سے جدا کیا گیا وہ قابل درد ہے, جس طرح سے ہم سے حسین لیا گیا وہ قابل مصیبت ہے. لہذا جب تک ہم ہیں حسین کا غم اسی طرح سے مناتے رہیں گے, اور اپنی نسلوں میں یہ چیز انسان کو باور کرانی چاہیے ایک مومن کو کہ کچھ بھی ہو جائے بیٹا عزاداری سید و شہدا نہ بھولنا, کیونکہ جس دن عزاداری بھول گئے تو اذان محترم آہستہ آہستہ پورا دین ختم ہو جائے گا, دین سے چلا جائے گا. کیونکہ دنیا میں آیت اللہ کاشانی کہتے ہیں اللہ نے زیارت حسین پر ایک قدم اٹھانے پر 100 حج کا ثواب کیوں لکھا؟ کیوں ایک انسان قدم اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ حج کرنے میں انسان کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ محب اہل بیت ہے کہ نہیں ہے, اپنے یعنی وہ اجر رسالت ادا کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. حج میں بہت سے لوگ جاتے ہیں جو اجر رسالت ادا نہیں کرتے, بہت سے لوگ جاتے ہیں جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے, ان کو نام بھی نہیں پتا ہوتے. آپ پوچھ لیجئے حسن حسین تو کہتے ہیں نام تو سنا ہوا ہے, اور اس کے آگے اگر پوچھے تو انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتے. یہ حج پہ حالت ہوتی ہے. کسی سے پوچھو کہ اب تو بہرا انٹرنیٹ اور یہ چیزیں اتنی زیادہ ہونے لگی ہیں کہ وہ نہ سننے والے کان میں بہت کچھ پہنچ جاتا ہے اس ٹی وی اور انٹرنیٹ وغیرہ کے ذریعے, لیکن جب یہ وسائل نہیں تھے تو وہاں مساجد سے کچھ نہیں بتایا جاتا تھا, کچھ نہیں بتایا تھا کہ حسین کون ہے, کیسے قتل ہوئے, کہاں قتل ہوئے, کچھ نہیں بتایا جاتا تھا. لہٰذا اہل بیت کا پیغام پہنچانا وہ ہم سفیر حسین, ہم اپنے کردار سے پہنچائیں, اپنے گفتار سے پہنچائیں, اپنے طریقوں سے پہنچائیں, کیونکہ جس طرح سے ہم لوگوں سے پیش آئیں گے وہ اسی طرح سے ہمیں سمجھیں گے. اگر خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے تو یقیناً یہ کہیں گے واقعی یہ حسین کے ماننے والے ہیں, یہ حسین کے چاہنے والے ہیں. اگر مظلوم کا ساتھ دیں گے تو لوگ کہیں گے یہ واقعی واقعی اگر یہ حسین کا ماتم کرتے ہیں یہ مظلوموں سے محبت کرتے ہیں, اگر ظالم سے نفرت کریں گے تو یہ عملی نمونہ ہوگا. ہاں واقعی یہ حسین کے چاہنے والے ہیں کہ ظالم سے نفرت کرتے ہیں. ظلم کی داستان اتنی بلند ہے اور اتنی زیادہ اذان محترم, انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے ایک حد تک کا ظلم ہوتا ہے, لیکن کربلا والوں پہ ظلم کی بھی لمٹ تھی, ہر طرح کا ظلم ہوا ہے کربلا والوں پر. یہ میں نے آپ کے سامنے دو محرم کو عرض کیا کہ دو محرم کو خیمے جو لگائے تھے وہ جناب عباس کا مشورہ تھا کہ مولا نہر فرات کے کنارے, لیکن عزیزوں چار محرم کو نصیری لشکر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ان خیموں کو نہروں سے ہٹاؤ. کائنات کا امام, فاطمہ کا لال, علی کا بیٹا, رسول کا نواسا, تم علی کے لوا نواسے کو کے خیموں کو ہٹاتے ہو. ایک مرتبہ جناب عباس رئیس میں آگے آ کے کہتے ہیں کہ کسی کی مجال ہے جو خیموں کو ہاتھ لگائے میرے ہوتے, اور ایک خط کھینچ دیتے ہیں جناب عباس اور کہتے ہیں کہ جس کو آرزو ہے وہ اس کے اس خط کس طرف آ جائے اور خیموں کو چھو کر دکھائے. اور جناب عباس تلوار لیے کھڑے تھے. بس یہ حال دیکھنا تھا کہ ایک مرتبہ جناب فضا گھبرا گئی اور دیکھا کہ عباس جو ہے ابھی سنبھل نہیں سکتے, لہٰذا جاتی جلدی جا کے جناب زینب کو کہتی, زینب اس وقت غضب ہو جائے گا, جنگ ابھی شروع ہو جائے گی, اور جنگ شروع ہو گئی تو مصیبت ہے. آپ اپنے جا کے شیر کو روک لیجئے لیکن زینب کوئی عاشور کا دن تو نہیں تھا نا کہ زینب باہر آ جاتی لہٰذا زینب خیمے حسینی میں گئی جب امام حسین پاریں گے بھیا حسین اپنے اسد کو روک لیجئے اپنے شیر کو روک لیجئے اس لیے غازی کو بڑا غیظ آیا ہوا ہے فوج کی طرف سے اعلان ہے کہ خیام ہٹا لیے جائیں عزیزو اس عباس علمدار اتنے شجاع تھے جناب عباس کے پاس امام مجنون آتے ہیں یا بعض روایتوں میں کہ امام حسین بلاتے ہیں امام حسین کہتے ہیں کہ جاؤ عباس کو بلا لاؤ پھر عباس دوبارہ خط کھینچتے ہیں اور خط کھینچنے کے بعد کہہ رہے ہیں میں اندر جا رہا ہوں جس کی ہمت ہو اس خط کے اس طرف آ جائے یہ کہہ کر عباس گئے عزیزوں جب امام حسین پاس گئے تو کہا بھائی عباس ہم یہاں پر پانی پہ جنگ کرنے نہیں ہماری جنگ پانی پر تو نہیں کہا مولا انہوں نے یہ جرت کیسے کی کہ میرے ہوتے تھے کوئی میرے آقا کے خیام کو پیچھے کرتے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہا بیٹا میرے بھائی تمہارا آقا اس سے کہہ رہا ہے کہ ہم پانی پہ جنگ نہیں کریں گے اگر یہ کہتے ہیں تو خیام پیچھے کر دے عزیزوں بس یہ کہنا تھا کہ عباس علیہ السلام نے خود جا کر تناووں کو کاٹنا شروع کیا فوج کھڑی دیکھ رہی تھی لیکن عباس حیا کا ذرا سا مظاہرہ نہیں کر رہے اس لیے عباس اطاعت حسین میں تھے جس طرح میرے آقا آپ کی مرضی عباس وہ کرے گا عزیزوں عباس نے ہر وہ امتحان دیا جہاں جو عباس نے آس لگائی وہیں آس ٹوٹ گئی چاہے پانی کی آس ہو تو ٹوٹ گئی پردے کی آس ہو تو ٹوٹ گئی خیام کو پیچھے کرنے کی آس ہو تو ٹوٹ گئی یہ وہ عباس جس کی آس پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ کل میں مصائب اور تفصیل سے پڑھوں گا آج جس شہزادے کا تذکرہ کرنا ہے جس شہزادے کا ماتم کرنا ہے وہ یتیم ہے وہ یتیم حسن ہے وہ کمسن ہے 13 برس کا نوجوان ہے 13 برس کا بچہ ہے جس کا آج ہم ماتم کرنے آئے یہ قاسم کون قاسم ہے عزیزوں اتنا غیور تھے ان کے لیے کہ نہایت خوبصورت بھی تھے بہت شجاع بھی تھے اور بہت غیرت مند بھی تھے اور چوتھی صفت ان کی جو ہے کہتے ہیں عاشق حسین بھی تھے اپنے چچا سے بہت پیار کرتے تھے ایک مرتبہ جب خیام حسینی کے باہر اصحاب حسین کو شب عاشور امام حسین سلام سب بتا رہے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے تاکہ کوئی ڈاؤٹ میں نہ رہے کہ میں غلطی سے شہید ہو گیا ایک ایک کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو ایسے شہادت ہوگی کل یہ ہوگا کل وہ ہوگا ایک مرتبہ علی اصغر کا بھی نام لے دیا کہ کل میرا چشمہ علی اصغر بھی شہید ہوگا بس علی اصغر کا نام آنا تھا جناب قاسم اسی طرح بیٹھے سن رہے تھے وہاں پہ قاسم بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے ہاشمی غیرت سے پوچھا کیا چچا یہ بے غیرت ہمارے خیام میں آ جائیں گے مولا نے کہا بیٹا بیٹھ جا خیام میں تو آئیں گے لیکن تیرا چھوٹا بھائی خود میدان میں آئے گا ایک مرتبہ حسین نے جب اس شجاعت کو دیکھا تو ایک سوال کیا قاسم تم موت کو کیسا دیکھتے ہو قاسم تم شجاعت سے شہادت کو کیسا دیکھتے ہو کہا لا من الاصل اے میرے مولا میں شہد سے زیادہ شیری سمجھتا ہوں اگر یہ مجھے موت آ جائے یہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو یہ شہد سے زیادہ شیری ہے ایک مرتبہ قاسم نے کہا کہ باپ چچا جان کیا میری بھی کل شہادت کا دن ہے کیا میں بھی شہید کیا جاؤں گا کہا بیٹا تیری بھی شہادت کا دن ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا تو جا اپنی ماں کے پاس چلا جا عزیز و امام جناب امام حسین نے سب کو واپس کر دیا اب خیام میں سب عبادت گزار رہے ہیں جب عاشور کا دن آیا اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بچہ آتا ہے کہتا ہے مولا اجازت دے دیں امو اجازت دے دیں چچا جان اجازت دے دیں لیکن ایک ہی جملہ کہہ کے حسین واپس کرتے ہیں کہتے بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے تو میرے بھائی کی نشانی میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا میرے بچے تو پھول کی طرح بھی کھلا بھی نہیں ہے میں تجھے سبھی کھلے بن سے بھی نہیں بھیج سکتا بن کھلے میں تجھے کیسے بھیج دوں میرے لال تو ماں کا سہارا بننا جا اپنے ماں کے پاس رہے پھر بار بار بھیج دیتے ہیں عزیز ایک مرتبہ قاسم کی ماں قاسم کے خیمے میں آتی ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے وہاں کی حرما شجاع تھی حرما در سے شہادت دے رہی تھی دیکھا قاسم اپنے سروں کو سر کو دونوں گھٹنوں پہ رکھ کے رو رہا میں قاسم سے پوچھا کہ بیٹا کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہتے اماں میں نہیں جانتا، صبح شہر کوئی کو شہادت کی خبر ملی ہے اور سب کو شہادت کی اجازت ملی ہے، اونو محمد بھی تو میری ہی عمر کے تھے لیکن امام نے ان کو تو شہادت کی اجازت دے دی، اگر آج میرا بابا ہوتا اور میرا بابا کہتا تو اسے انکار نہیں کرتے، میرا بابا انکار نہیں کرتا، اما مجھے شہادت چاہیے، اما میرے چچا کے اوپر یوں کا وقت ہے، مصیبت کا وقت ہے، میں اپنے چچا پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، میں زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کا مقتل گیل مار دی ہے، اما میں نے بڑی مشکل رکھ دیکھا ہے، ہاں میرا مجبنا تھا، میں نے اپنے بابا کے جنازے میں تیر دیکھے، اپنے چچا کے اوپر تیر نہیں دیکھ سکتا، علی ڈاپو میں ماں سے کہا، ماں اٹھاتی ہے، کہتی بیٹا چل میرے ساتھ، جناب زینب کے خیمے میں آکے، جناب زینب سے کہتی بی بی، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ حسین سے بہت محبت کرتی ہیں، بی بی آج اسے مالش کرتے ہیں، آج آپ کی بھابھی آپ کے پاس آئی ہے، ایک مرتبہ زینب کہتی بھابھی، آپ مجھ سے بڑی ہیں، آپ میری بھابھی ہیں، مجھ سے بزرگ ہیں، کیسی باتیں کرتی، کہنے مجھے حیا آتی ہے، آپ جا کر حسین سے سفارش کرتے کہ مجھ بیوہ کی بھی کچھ قربانی قبول ہو تاکہ میں بھی اصل قبول دکھا سکوں کہ میں نے اپنے بچے آپ پہ قربان کیے تھے، آپ کے بھائی پہ قربان کیے تھے۔ جناب زینب اور بیوہ امام حسین دونوں خیمے میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ قاسم آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، حسین سینے سے لگا کے قاسم کہتے ہیں بیٹا جس بات کا مجھے ڈر تھا تو نے پھر وہی کار کیا، میرے لال کہہ تو چکا ہوں، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، میرے بچے میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، اہل مقتل نے لکھا کہ حسین کو ماتھے سے چومنا شروع کیا، قدموں تک حسین کو چوما، پھر قدموں سے شروع کیا، اسی طرح مسلسل چومتے رہے اور کہتے جگہ جان اجازت دے دو، بس اس محبت کو دیکھ رہا تھا کہ حسین نے ایک مرتبہ کہا جاؤ عباس میرے لال کو تیار کر دو، اس کو سواری میں بٹھا دو، امام مصطفیٰ کا ماما باندھا، آپ کی رضا دے کر جناب قاسم کو تیار کیا گیا اور آپ سے کہا بیٹا جا تو قاسم کا میرے لال، جا کر ان کو پنار کر دے، جا ان پر ایسا حملہ کر کہ ان کو پتا چلے کہ حسن مصطفیٰ کی شجاعت کیا تھی۔ عزیزو ہم حوصلہ دلاتے ہیں، جناب قاسم کئیوں کو وسواس لے جہنم کرتے ہیں، جانے سے پہلے ایک بات کہتے ہیں، کہتے ہیں قاسم بیٹا دیکھو جب بھی کوئی شہید ہوتا تھا وہ مجھے آواز دیتا ہے، میں اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں، میرے لال ایسا نہ ہو کہ تجھ پر کوئی حملہ کر دے پھر مجھے آواز دینا، جیسے ہی تجھے اگر کوئی خطرہ محسوس ہو میرے لال مجھے آواز دینا، تیرا چچا آ جائے گا، میرے لال شجاعت کے ساتھ جنگ کرنا، لیکن لال ذرا سے بھی مصیبت پڑے تو اپنے حسین کو اپنے چچا کو بلا لینا۔ عزیزوں بڑے شجاعت کے ساتھ جنگ کی، بڑی شجاعت سے جنگ کی، لیکن بچہ کہاں تک جنگ کرتا، فوج نے اس کو بھی گھیر کے ایک مرتبہ جیسے آدھا کی فوج میں گھرا، کسی نے ایسے جناب قاسم پر وار کیا کہ قاسم سے اسے زمین پر آنے لگے، گرتے گرتے اپنا وعدہ یاد آیا، کہا چچا جان ہٹ نکلی، اے ابو میری مدد کو آئیے، مقتل میں نہیں ملتا کہ حسین کسی کے جنازے پر اس تیزی سے پہنچے ہو، بس قاسم کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ حسین اس تیزی سے آئے کہ فوج میں بھگدڑ مچ گئی، دائیں کی فوج بائیں چلی گئی، بائیں کی فوج دائیں چلی گئی، ایک مرتا جو گردوں کو باہر ہٹا تو دیکھا قاسم کا لاشا پامال تھا، حسین نے اپنے سینے سے لگایا، کچھ آدھا جو بگڑ گئے تھے ان کو گٹری میں رکھا، اپنے آپ کو اٹھایا اور لخیاب کی طرف جانے لگے، قاسم نے اپنے زبان حال سے کہا ہوگا چچا جا میرا جنازہ تو لے جائے لیکن یہ پامال جنازہ ہے، میری ماں سے کہہ دینا میں نے کل اپنے باپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، آج میرے جنازے کے ٹکڑے، میرے باپ کا تو جنازہ آیا تھا، قاسم کا جنازہ بھی نہیں، کا عزیز القاسم کا جنازہ جاتا ہے اسی طرح سے ایک مرتبہ جناب ابن فرما پوچھتی ہے بھیا حسین اس گٹری میں کیا لائے ہیں جہاں تیری کائنات ہے اب جو کھولا تو جناب ابن فرما کہیں میرے لال ہی تیرا حال کس نے کیا میرے بچے سے میں جنازے کئی حال کیسے ہوا
ہماری